بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رفع الملام عن أئمة الإعلام لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، جس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ابھی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی مسئلے پر مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر سلام علیکم جزاک اللہ خیر، اگر کوئی ایسا عمل ہے جو شریعت میں حرام ہے اور اس کے ساتھ کوئی وعید بھی لگی ہے، کوئی سزا کے الفاظ بھی ساتھ موجود ہیں اس تحریم کے ساتھ، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ عمل تو اس کا درست نہیں ہے، حرام ہے. یہ جو سزا اور وعید اس عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیا فاعل پر لاحق ہوگی نہیں ہوگی، اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں دلائل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ فاعل پر بھی وہی سزا اور جو وعید ہے وہ لاحق ہو. چند دلائل پچھلے ہفتے میں بیان کر چکے تھے، آج کی نشست میں دو دلیلیں اور باقی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے دلائل ہیں. اور شیخ صاحب نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام سے ہی مثالیں بیان فرمائی ہیں، تاکہ کوئی شخص جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام سے بہتر بھی کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں جن کی غلطی یا خطا کے تعلق سے کچھ اور بات کی جا سکتی ہے. جب صحابہ کرام کے تعلق سے یہ باتیں ہیں، تو پھر جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں وہ من باب اولا اس وعید اور اس ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں. جیسا فرماتے وقال صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور مثال، ایک اور دلیل بیان فرماتے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. اب یہ وعید ہے، اب سزا پہلے سنا دی گئی ہے، وعید کے لفظ پہلے آ گیا ہے. کس پر لعنت بھیجی ہے؟ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں پر لعنت ہو. جیسا فرماتے وہ حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے. قد روی عنہ من غیر وجہ، کئی طرق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے. وعن اصحابہ، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی یہ روایت ثابت ہے، مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، یعنی دونوں طریقے سے، ہر طرح سے یہ جو وعید ہے، یہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے، ان دونوں کو شامل ہے. مع ان طائفة من العلماء، جبکہ ایک گروہ علماء کا کیا کرتے ہیں، صححوا نکاح المحلل مطلقا، ان کے نزدیک حلالہ کرنے والے شخص کا نکاح حلال ہے، جائز مطلقا، بغیر کسی شرط کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعنت ہو، اور امت کے ایک عالم آ کے کہے جائز ہے، عجیب بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک شخص نہیں ہے، طائفہ، ایک گروہ ہے علماء کا، اور علماء اہل سنت میں سے ہے، اہل بدع میں سے بھی نہیں ہے، تو بات حیران کن ہے. لیکن جب آپ پیچھے ریوائز کریں گے، جو ابھی تک جہاں تک پہنچے ہیں، تو یہ حیرانگی پھر فوراً جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ومنہم، اور بعض لوگوں نے، بعض علماء نے، من صححہ، جس نے اس کو صحیح قرار دیا، اذا لم يشترط في العقد، کہتے ہیں ایک گروہ تو کہ مطلقاً ٹھیک ہے، جائز ہے، شرط ہو نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے. سوری مطلقاً جائز ہے. پہلے گروہ نے کہا مطلقاً جائز. دوسرا گروہ کہتا ہے ومنہم, ان میں سے ایک بعض لوگ کہتے ہیں بعض علماء, من صحیح ہو, جس کو وہ صحیح کہتے ہیں. اذا لم يشترط في العقد بشرط یہ کہ عقد میں, کانٹریکٹ میں, نکاح فارم میں یہ شرط موجود نہ ہو. ٹھیک, اگر شرط ہے پھر تو الگ بات ہے, اگر شرط نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے. یعنی وہ شرط پہ بات کر رہا ہے. کیا لگ رہا ہے کہ حدیث کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اگر حدیث کو ہم نکال لیں پھر ان دونوں باتوں کا امکان ہے کہ نہیں, مطلقاً جائز ہے؟ یا اگر نکاح میں جو شرط ہے اس کی بنیاد پر اگر شرط ہے کہ حلالہ کروں گا تب تو ٹھیک ہے, اگر شرط نہیں ہے حلالہ کی بات ہی نہیں. یعنی ایک بندہ نکاح کرتا ہے کسی عورت سے اور وہ کہتا ہے اگر میں نے طلاق دی تو میں حلالہ بھی کرواؤں گا, شرط ہے. ٹھیک ہے, قاضی صاحب نے اس شرط کو لکھ دیا نکاح فارم میں. کیا شرط جائز ہے؟ شرط جائز نہیں ہے, اس حدیث کے بعد جائز نہیں ہے. آپ یہ امیجن کر کے حدیث نہیں ہے, یہ حسن ظن ہے نا ان علماء سے, تب ایسی بات کا امکان ہے کہ نہیں؟ بات یہ ہو رہی ہے, ایک گروہ نے کہا مطلقاً جائز ہے, ثبوت ہی نہیں ہے کوئی. بھائی الاصل کیا ہے؟ الاصل فل یہ معاملات ہیں کہ نہیں, شادی بیاہ کے مسائل, اصل اس میں حلال ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں کوئی دلیل آ جائے تحریم کی تو شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں. اب دلیل تحریم کی تو موجود ہے, ایک گروہ نے کہا مطلقاً جائز ہے, دوسرا گروہ بعض علماء کہتے ہیں اگر شرط ہو تب تو جائز نہیں, اگر شرط نہیں ہے تب تو جائز ہے. اچھا, پھر اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں ولہم فی ذلک اعذار, اور اس میں سب کے اعذار ہیں. اعذار معروفہ, معروف عذر ہے کہ کیوں حدیث کو چھوڑ, جیسے پیسے گزرا ہے. فإن قياس الاصول عند الاول, بنیادی طور پر جو اصولی بات ہے پہلے گروہ کے پاس, ان نکاح لا يبطل بالشروط, شرط بغیر سے نکاح باطل نہیں ہوتا. كما لا يبطل بجهالة احد العوضين, جیسا کہ خرید و فروخت کے مسائل میں اگر دونوں عوضین میں سے ایک مجہول ہو تب وہ باطل نہیں ہوتا, لیکن اس خرید و فروخت میں نقص ضرور موجود ہوتا ہے, وہ اسی طرح اس پر قیاس کرتے ہیں. وقیاس الاصول عند الثاني, دوسرے کے پاس, ان العقود المجرد عن شرط مقترن لا تغير احکام العقود, اور دوسرے کے پاس جو ہے کہ جو عقود مجرد جس میں کوئی شرط نہ ہو, جس کے ساتھ کوئی شرط جڑی بھی نہ ہو, لا تغیر احکام العقود, اس کانٹریکٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس شرط کی وجہ سے. ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول, اسے انڈر لائن کر لیں. اصل بات یہ ہے جس نے یہ باتیں کہی ہیں اس کے پاس یہ حدیث پہنچی ہی نہیں ہے. بات یہ ہے, هذا هو الظاهر, یہی ظاہر ہے جو ہمیں لگتا ہے. یہ کہاں سے لگا ہے شیخ صاحب کو, اور بار بار کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں, کیوں ہم جا کے پوچھتے ہیں علماء سے جب کوئی بات خلاف شریعت ہوتی ہے یا خدشہ ہوتا ہے؟ ہمیں کیا چیز مجبور کرتی ہے, کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ اللہ کا ڈر تقوی ہوتا ہے نا, اور ہمارا یہ علمی لیول ہے ان کے سامنے, یعنی امام حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, جو محدثین ہیں, امام بخاری وغیرہ, ان کا علم ہمارا علم, ہمارا علم کتنا ہے؟ کوئی حیثیت ہے ہمارے علم کی؟ یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ان سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہمیں نظر آ رہی ہے, یعنی ان سے ایک ایسا عمل ہوا جو خلاف سنت ہے, خلاف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تک حدیث پہنچی نہیں ہے, هذا هو الظاهر, یہی ظاہر ہے. اگرچہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھوڑی ہے, ہمارے پاس ظاہر کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم کم علم لوگ چھوٹی سی بات پر بھی 10 مرتبہ پوچھتے ہیں, ہمارا دل گوارا نہیں کرتا کوئی ایسا قدم اٹھائے جو خلاف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اتنے بڑے علماء جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے, کیا کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے پیارے پیارے وسلم کی نافرمانی فوراً کر دیں بغیر کسی وجہ کے؟ کیا ممکن ہے یہ بات ہو رہی ہے؟ فإن كتبهم المتقدمة لن تتضمنه, پہلی بات. اب دیکھیں, سو نمبر ون کریں, ظاہر کہاں سے لگا ہے؟ ایک تو تقوی کی بات ہے, وہ تو الگ بات ہے, کچھ اور شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں, قرائن بھی ملتے ہیں کہ بات یہی ہے. نمبر ایک, فإن كتبهم المتقدمة لم تتضمنه, ان کی کتابوں میں دیکھیں یہ حدیث وہاں پہ ملتی نہیں, جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا حدیث کا, اچھا ولو بلغهم لذكروه آخری نبی، اگر حدیث پہنچ جاتی تو ضرور اس کا ذکر کرتے اس مسئلے میں جو اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے، کیونکہ ان کی عادت کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سے دلیل لیتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا اصول عقیدے میں سے ایک اصول کیا ہے؟ دلیل الاستدلال. یہیں سے سنی پہچانا جاتا ہے اور یہیں سے سنی اور بدعتی کی الگ الگ ہم نمایاں کرتے ہیں، اور یہی پہچان ہے سنی کی کہ وہ دلیل الاستدلال میں ہمیشہ سے قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث صحابہ اور سلف سمجھ کے مطابق ہی وہ بیان کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں. نمبر دو، اگر یہ ان کو پہنچتا اس کو ذکر ضرور کرتے یا اس کا جواب ضرور دیتے کہ دلیل یہ ہے لیکن ہمارے نزدیک اس میں یہ مسئلہ ہے. نہ تو وہ دلیل کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی اس کا نہ تو اس کو دلیل بنایا ہے، نہ تو اس کا ذکر کیا ہے، نہ ہی اگر ذکر کیا ہے اس کے مخالف اگر اس کو نہیں لیا بطور دلیل اس کے خلاف عمل کیا ہے. یہ ذکر بھی کہ اس کو لے کیوں نہیں رہے. تیسرے نمبر پہ او بلغم و تاولوہ، یا تو پہنچ گیا ہے پھر اس کی تعویل تو کوئی بیان کرتے بھی ہمارے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس کا ذکر بھی نہیں آتا. او اعتقد نسخہ، چوتھے نمبر پہ، یا اگر وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہمیں مل تو گئی حدیث لیکن منسوخ ہے ہمارے نزدیک، اس کا ذکر بھی نہیں ملتا. او کان عندهم ما يعارضه، یا ان کے پاس کوئی اور دلیل تھی جو اس دلیل کے ضد میں ہو اور معارض ہو، انہوں نے اسی کو راجح قرار دیا ہو، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کی کتابوں میں. فنحن نعلم، بس ہم لوگ یہ جانتے ہیں، ان مثل هؤلاء لا يصيب هذا الوعيد، کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید نہیں ہے. لو انه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه، اگر وہ حلالا کو حلال سمجھ کر ہی، دیکھیں سبحان اللہ، حلال سمجھ کر اس پہ عمل کرتا ہے کہ اس کی اجازت دیتا ہے، تب بھی اس وعید میں یہ شخص یہ عالم شامل نہیں ہے. ولا يمنعنا، اس کے باوجود بھی ہمیں یہ چیز نہیں روکتی اس بات سے، ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعید، کہ التحليل جو ہے حلالہ جو یہی سبب اس وعید کی. یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہاں پر کیونکہ ہمارے عالم نے یہ غلطی کی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہی درست نہیں ہے اور حلالہ ہے ہی جائز. بس سمجھ آ رہی ہے، حلالہ حرام ہے اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن یہ وعید لعنت جو ہے اس عالم پر ہم لاگو نہیں کر سکتے، لاحق نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اپنا عذر ہے، شرعی عذر ہے، جس کی وجہ سے یہ جو وعید ہے اس عالم یا اس گروہ پر لاحق نہیں ہوتی. وَإِن تَخَلَّفَ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَشْخَاصِ، اگرچہ بعض لوگوں پر یہ وعید لگتی بھی ہے، لاگو بھی ہوتی ہے، لاحق بھی ہوتی ہے، لفوات الشرط نہ وجود مانع، ٹھیک ہے، بات کس چیز کی؟ اب کسی کے پاس عذر نہیں ہے، بغیر عذر کے اس نے حلالہ کیا ہے، پتہ بھی ہے حرام ہے، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے، اب اس کو وعید میں شامل ہے کہ نہیں؟ وعید میں شامل تو ہے یہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر فلان شخص کے لیے وعید نہیں ہے تو سب کے لیے پھر نہیں، جس کے پاس عذر ہے اس کو وعید لاحق نہیں ہوتی، جس کے پاس عذر نہیں ہے. اب ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم کبھی یہ بھی اس میں شامل ہوگا، اس پر وعید نہیں لاحق ہوتی؟ کیا دین ہماری مرضی کا ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یار تمہارے عالم اچھے ہمارے عالم برے ہیں، تمہاری حدیث صحیح ہماری حدیث ضعیف ہے، آخر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کی اور میری حدیث یا آپ کا میرا عالم، بات یہ ہے کہ حدیث تو ایک ہی ہے اور عالم عالم ہوتا جب سنی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا ہی ہو میرا ہو. امام بخاری کس کا ہے؟ سبھی کا امام ہے بھائی، یہ نہیں کہ میرے کوئی چاچا کا پتر ہے اور آپ کا چاچا کا پتر نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ سب کا عالم ہے، امت کا عالم ہے اور وہ سنی سلفی عالم ہے. جب ان سے کوئی غلطی ہوتی تو ہم سب کہتے ہیں بھائی اس کا یہ عذر ہے اس غلطی میں، لیکن وہ غلطی پہ ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بشر ہے. ورنہ پھر امام بخاری میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہوتا؟ اگر ان کی غلطی بھی دین ہوتی، ان کا ہر فرمان ہی دین ہوتا، امام بخاری کس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو حدیث جمع کر کے ہم سامنے رکھ دیا ہے اور جو تبویر کی ہے یہ ان کی سمجھ ہے حدیث کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس تبویر پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن جو حدیث نقل کی ہے وہ تو سند کے ساتھ نقل کی ہے. اس لیے بات جاہل لوگ کیا کہتے ہیں، مقابلہ کرتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ سے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، دونوں سنی عالم ہیں، دونوں مقابلہ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں، جو غلطی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے اس غلطی کو غلط کہتے ہیں، وہ عالم ہے فاضل ہے ان سے جو غلطی ہوئے وہ عالم اس وعید میں شامل نہیں ہے, ان کے پاس اپنا عذر ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے پھر؟ اچھا تمہارے امام بخاری تمہارے امام ابو حنیفہ ہے, اگر ہمارے بخاری سے غلطی ہوئی تو آپ کے امام بخاری سے یہ غلطی ہوئی, دس غلطیں گنتے ہیں, دس غلطیں گنتے. کیا علماء کا یہی پھر طریقہ رہا ہے؟ یہی ان کی قدر اور قیمت رہی ہماری امت میں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں. یہاں پر شیخ صاحب یہ بار بار دیکھیں, ایک ہی بات بار بار ہو رہی ہے بھائی, جرم کرنے والا شخص اور جرم دونوں الگ چیزیں ہیں. حرام حرام ہے, جرم جرم ہے, اور محرم کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس پر وعید لاگو ہوتی, سزا اس کو لاگو ہوتی کہ نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے. اس کے لیے شرطیں دیکھنی پڑیں گی اور رکاوٹیں دور کرنی پڑیں گی. دوسری مثال جو اسے بھی خوفناک مثال ہے, آخری مثال ہے. وكذلك ورسي طريقه استلحاق معاويه رضي الله عنه. سمع معاويه عنه هنا زياد بن ابي المرود على فراش الحارث بن كلده کو اپنا بھائی بنا لیا. میں پہلے قصہ سنا لوں تاکہ بات آسان ہو جائے. قصہ یہ ہے, سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کیا اور اسے بیٹا پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس بچے کا نام ہے زیاد, اس کا نام رکھا گیا زیاد بن ابی ہی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا. ٹھیک, شرعاً پہلے شرعی مسئلہ سمجھ لیں آپ, اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے اور عورت میں حمل ٹھہر جاتا ہے, ٹھیک, عورت شادی شدہ ہے, زنا ہو گیا ہے, بچہ جو ہے, بچہ جو پیدا ہوا ہے کس کا ہے؟ جس کا نطفہ نہیں اس کا بچہ نہیں ہے شرعاً, اس کا بچہ ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا, لیکن کیونکہ اس کا اپنا نطفہ نہیں تو اس کا نام بھی نہیں دیا جائے گا. تو نام کس کا ہوگا؟ اپنے باپ کا بیٹا. الولد للفراش وللعاهر الحجر, بچہ بستر کا ہے اور گناہ کرنے والے شخص کے لیے پتھر ہے. اچھا, سید معاویہ نے کیا کیا؟ معروف صحابی ہے, انہیں پتہ چلا, انہوں نے کہا یہ میرا بھائی ہے, یہ زیاد بن ابی سفیان ہے. جیسا فرما رہے ہیں سید معاویہ کہ یہ عمل جو ہے اس کی مثال بھی یہی ہے. اب حدیث تو موجود ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد بن أبيه المرود على فراش الحارث بن كلدة. حارث بن كلدة کی بیوی سے سیدنا ابو سفیان نے زنا کیا, تو جو بچہ پیدا ہوا کس کا بستر ہے؟ الحارث بن كلدة, بستر کنایت ہے, یعنی ان کی بیوی سے پیدا ہوا. لكون ابو سفیان كان يقول انهم من نطفته, ابو سفیان کہتا ہے میرے نطفے میں سے ہے. اچھا, مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال, آب سلم نے فرمایا من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. یہ خوفناک وعید ہے, جس نے اپنے آپ کو منسوب کیا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے. سے مسلم کی روایت ہے. وقال, اور دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعى الى غير ابيه, جس نے اپنے باپ کے لیے کسی اور طرف اپنی نسبت کی ہے, او تولى غير موالي, یا اپنے موالی کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنایا, فعليه, تو اس پر ہے لعنت اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت, والملائکہ اور فرشتوں کی, والناس اجمعین, اور سارے لوگوں کی, لا يقبل الله من صرفه ولا عدل, اللہ تعالیٰ اس کی کوئی چیز بھی قبول نہیں فرمائے گا. یہ بھی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. وقضى, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, ان الولد للفراش, کہ بچہ جو ہے وہ بستر کا ہے, وہ من الاحکام مجمع علیہ, اس پر اجماع ہے, ان احکام پر, اس حکم پر اجماع ہے. فنحن نعلم, بس ہم جانتے ہیں, ان من انتسب الى غير الابی الذي صاحب الفراش, یہاں پہ باپ کون ہے؟ باپ سمجھتے ہیں نطفے والا, نہیں وہ نطفے والا باپ نہیں ہے, صاحب الفراش باپ ہے, اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں فنحن نعلم, بس ہم یہ جانتے ہیں, ان من انتسب الى غیر الاب, جو اپنے باپ کی کسی وقت نسبت کرتا ہے, الذي صاحب الفراش, اب کون ہے صاحب الفراش, فهو داخل في كلام رسول صلى الله عليه وسلم, بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں داخل ہے, اس وعید میں داخل ہے. مع انه لا يجوز, یہ بھی جائز نہیں ہے, ان يعين احد دون الصحابه فضلا عن الصحابه فيقال ان هذا الوعيد لاحق به, اور بعينه چاہے صحابی ہو کوئی اور بھی ہو تو اس کے لیے یہ وعید ہم لاحق نہیں ہوتی. کیوں؟ لامکان انه لم يبلغهم قضاء رسول صلى الله عليه وسلم, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ان تک نہ پہنچا ہو, بین ولد علی فراش کے بچہ جو ہے وہ بستر کا ہے. واعتقدوا, اور انہوں نے یہ سمجھا, یہ سوچا, ان الولد لمن احبل امه, بچہ اس کا ہے جس کا نطفہ ہے, جس کی وجہ سے اس کی ماں جو ہے وہ حاملہ ہوئی تھی. واعتقدوا ان ابا سفیان هو المحبل لسمیہ ام زیاد, اور انہوں نے یہ یعنی سید معاویہ کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے یہ عمل کیوں کیا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی نہیں ہے تو باقی کیا رہا ہے کہ نطفہ کس کا ہے, جس کو نطفہ اس کا بیٹا ہے, جب میرے باپ کو نطفہ پھر میرا ہی بھائی میرے باپ کا بیٹا ہی ہے. تو شیخ سبیہ فرما رہے ہیں واعتقدوا, اور انہوں نے یہ سمجھا, ان ابا سفیان, ابو سفیان جو ہوا المحبل لسمیہ, انہیں سیدنا سمیہ کو کا حمل ٹھہرا ان کی وجہ سے, ام زیاد جو زیاد کی ماں ہے, فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس, اور یہ حکم جو ہے بہت سارے لوگوں پر مخفی ہے. کیسے؟ لا سیما قبل انتشار السنہ, خاص طور پہ سنت کے منتشر ہونے سے پہلے. اب حدیث اس زمانے میں کیسی تھی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایک روایت فرماتے تھے, ہمیں تو ایک کتاب مل گئی نا, اس کتاب میں روایت موجود ہے, پورا باب ہے حلالہ کا مثال کے طور پہ. اب جب ہم حدیث پڑھتے ہیں اس باب کے حلالہ کی, تو ہمیں تقریباً 20-30 جتنی حدیث سب ہم مل جاتی ہیں. وضو کی حدیث ایک جگہ جمع ہے, نماز کی حدیث ایک جگہ جمع, ہمارے تو آسان ہے. بعض لوگ یوں لگتا ہے کہ اس زمانے بھی یہی کچھ ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرما دیا نا تو سب صحابہ 100,000 صحابی کو فوراً یاد ہو گئی, وہ یہ ناممکن ہے بالکل. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ایک حدیث فرماتے, دوسری میں دوسری, تیسری میں اور, گھر میں اور, گھر کے باہر اور, سفر میں اور, حضر میں اور, تو جو اس وقت ساتھ ہوتے وہ سن لیتے. ان میں سے بعض بہت جلدی کرتے پہلے آگے پہنچانے میں, بعض ایک دو دن کے بعد, یا بعض کرتے تھے, بعض خاموشی طے کرتے, لیکن علم جو اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا یقین ہے, ایمان ہے, وہ پورا مکمل پہنچا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو ہم تک نہیں پہنچی, ورنہ دین ناقص ہوتا نا, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام کو سارے حدیث آتی ہوں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. بعض ایسے صحابیوں کو حدیث نہیں آتی تھی, اور یہی چیز یہاں پہ شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں, قبل انتشار السنت, سنت منتشر عام ہونے سے پہلے. کیا ممکن ہے کہ سید معاویہ کو حدیث نہ ملی ہو, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو؟ اب بات تو ہم اماموں کی کر رہے تھے, ہم اماموں کے سامنے اتنی ہیں, صحابہ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کہہ رہے کہ سید معاویہ بن ابی سفیان نعوذ باللہ ظالم بادشاہ تھے, غلط ہے, خلیفہ تھے, ظالم بادشاہ ہرگز نہیں تھے. یہ سارے سے رافضیوں کے اپنے ہتھکنڈے ہیں, اور وہ اہل سنت کو یعنی ویک پوائنٹ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر لیا. سید معاویہ کوئی ویک پوائنٹ نہیں, یاد رکھیں, ہماری تاریخ میں سید معاویہ کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے. سید معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, اور انہوں نے اپنے زمانے کے بہترین طریقے سے خلافت کی ہے, بشر تھے, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, بشر کے تقاضے سے مجتہد تھے, عالم تھے, صحابی تھے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجتہد عالم سے غلطی ہو جائے, اس فیصلہ کرے, فیصلہ کرنے والا مجتہد, اس کا فیصلہ درست ہو جائے دگنا اجر ملتا ہے, غلطی ہو جائے تو ایک اجر ملتا ہے اسے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دین بچانے کے لیے فیصلہ کیا, دنیا بچانے کے لیے نہیں کیا فیصلہ. یہی فرق ہے ایک عالم اور جاہل کا, اور سنی بدعتی کا یہی فرق ہے کہ سنی جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, گرانے کی کوشش نہیں کرتا, چاہے اس کو دنیا چلے جاتے چلی جائے. اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اپنے بیٹے کو, بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وراثت بنا لیا ہے, وہ یہ غلط تھا. ان کی سوچ یہ تھی کہ اہل شام جو ہے 40 سال سے, اہل شام میں 20 سال پہلے اور 20 سال بعد میں, 40 سال حکومت عام بات نہیں ہے ایک جگہ پہ, اور 20 سال حکومت کر چکے تھے, ٹھیک ہے نا. اب 40 سال حکومت کے بعد اب اگر دوسرا شخص کوئی آتا ان کو گورنر حکمران, تو اہل شام نے کہا ہم نہیں مانیں گے اسے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چلو میرا بیٹا ہے, امت میں تفرقہ پیدا نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, دین بچتا ہے, اور اتفاق باقی برقرار رہتے امت کا, ان کا ایک اجتہاد اگرچہ غلط ثابت ہوا تھا تو اجتہاد نا، اردو کو بچانے کے لیے تو اپنے بیٹے کو نومینیٹ کر لیا، اور تاریخ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ کیا چلاکیاں کی، کیا جھوٹ بولے، کیا سب جھوٹ ہے تاریخ میں. عجب بات یہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ محققین علماء نے سب کچھ الگ کر دیا الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے. ورنہ جب یہ تحقیق نہیں ہوئی تھی تو بعض سنی کو میں نے سنا ہے جو اہل سنت میں سے ہیں طلاب علم، بعض علماء حسین معاوہ پر بھی کلام انہیں کیا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے ناجائز حکومت کے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، یہ روافض جو اس دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ ان کی ملاوٹ ہے جو انہوں نے تاریخ میں اپنی اس غصے اور نفرت اور بغض کو شامل کر دیا. ورنہ حقیقتاً جو ہے، جو اہل علم کے لیے بات بالکل واضح ہے، روشن ہے، جیسے کہ سورج روشن ہے دنیا کو روشن کرتا ہے، اہل علم کے نزدیک اس معاملے میں بالکل وضاحت ہو چکی ہے. اور اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے ایک اصول ہے، کیا ہے وہ؟ سکوت وما شجر بینہم، خاموشی اختیار کرتے جو کچھ صحابہ کے بیچ میں ہوا، وہ جانے ان کا رب جانے. تلک امت قد خلت، بات ختم ہو چکی ہے. اللہ ما کسب ولکم ما کسبتم، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ بات سوال یہ ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو گزر گئے، اپنے اعمال ساتھ لے کے گئے ہیں، اللہ کی گواہی کافی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہم، میں راضی ہوں، پھر وہ ناراض اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوتا. واپس آتے ہیں تو شخص فرماتے ہیں قبل انتشار السنہ مع ان العادت فی الجاہلیہ کانت ہکذا. دوسری وجہ، ایک تو سنت منتشر نہیں تھی اس زمانے میں، پھر جاہلیت میں جو عادت تھی کیا تھی؟ اگر زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر جاتا تو بچہ زانی کا ہوتا، نفے والے کا ہوتا. اب ایک بیک گراؤنڈ موجود ہے پہلے سے، اس کے خلاف کی دوسری بات بھی نہیں آئی، کوئی روشنی پہنچی نہیں ہے، تو باقی کیا بچتا ہے؟ یہی بات بچتے، اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. اور غیر ذلك من الموانع المانعه، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی مانع ہو سکتا ہے. هذا المقتضى للوعيد ان يعمل عمله، اور یہی وجہ ہے کہ وعید یہاں پہ جو ہے اپنے عمل تو عمل کیا ہے. من حسنات تمحو سيئات وغير ذلك، اور حسنات وہ نیکیاں وہ اچھائیاں جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جیسے اللہ تعالی فرماتے ان الحسنات يذهبن السيئات. صحابہ کرام کے حسنات کے سامنے کس کی حسنات کوئی ہے امت میں دکھائے ہمیں؟ جو بھی نیکے کرنے والے ہیں، نیکے ساری اکٹھی کر لیں، احد کے پہاڑ کی طرح برابر ہو جائیں. آپ سلم کیا فرماتے ہیں؟ مد احدکم یا مد ہے، اس کے برابر بھی نہیں، ولا نصیف ہو، یہ نصیف ہے، مد کا آدھا. یعنی صحابہ کے علاوہ کوئی احد کے پہاڑ کی طرح سونا اللہ کے راستے میں دیتا ہے، نیک عمل ہے کہ نہیں؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صرف احد کا پہاڑ سونا سمجھ لیں، تول کے دے دیں، تول سکتے احد کے پہاڑ کو تو ایسے دینے پڑے بغیر تولے. اور ایک بیچارہ صحابہ کرام میں سے ایک آتے اور مد دونوں ہتھیلے جمع کر کے اللہ کے راستے میں گندم دیتا ہے، شعیر دیتا ہے، جو دیتا ہے، کس کا زیادہ اجر ثواب ہے؟ اچھا آدھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، ان الحسنات یذهبن السيئات، ان کے جو حسنات ہیں اگر ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جو اچھائیاں تھی ان کی یہ غلطی ان کے اچھوں میں غرق ہو چکی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا باب واسع، یہ بہت ہی وسیع باب ہے. فإنه يدخل فيه جميع الامور المحرمة، اس میں سارے امور شامل ہیں جو حرام ہیں. بكتاب او سنة، قرآن مجید میں یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، سنت میں. اذا كان بعض الامة لم يبلغهم ادلة التحريم فاستحلوها، جب امت میں سے کسی کو بھی دلیل نہیں پہنچی تحریم کی اور انہوں نے حلال سمجھ کے عمل کیا ہے تو حکم سب کے لیے ایک ہی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، اتباع التابعین ہو، یا کسی زمانے میں کوئی مسلمان ہو، عالم ہو، اور وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے خلاف شریعت، کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیتا ہے لیکن وجہ یہی ہے تو پھر حکم بھی یہی ہوگا. او عرض تلك الادله عندهم ادله اخرى، یا دلیل تو ملی ہے لیکن ان کے پاس کچھ اور دلائل تھی، ان کے نزدیک وہ دلائل زیادہ قوی تھی ان دلائل کی نسبت. رأوا رجحانها علیہا، جن کو انہوں نے ان پر راجح قرار دیا. مجتہدین، اجتہاد کرتے ہوئے. فی ذلک الترجیح، اس ترجیح میں، بحسب عقلهم وعلمهم، اپنے عقل و علم کی بنیاد پر، صرف عقل نہیں. دیکھیں عقل کو کنٹرول کرتا ہے علم، عقل کو حد لگاتا ہے علم. اگر یہ حد نہ ہو عقل کی علم سے، اور علم کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے. اور عقل اگر اس کے اندر محدود ہے تو خیر ہی خیر ہے، اور اس کو پھر ریگولائز کرتا ہے کیا چیز؟ سلف کی فہم، قرآن ہے، سنت سلف کی فہم ہے، یعنی یہ جو سرکل ہے یہ قرآن سنت ہے، اور اس کے جو ایک سفیر بنتا ہے وہ فہم سلف ہے، تاکہ آگے پیچھے اوپر نیچے کہیں سے بھی کسی سے بھی انسان کی یہ سوچ جو ہے نا وہ غلط نہ ہو، اور اس کی فہم جو سمجھ ہے قرآن سنت کی یہ غلط نہ ہو. فإن التحريم له احکام من التأثیم وذم العقوبة الفسق وغیر ذلك. بے شک تحریم جو ہے اس کے اپنے حکم ہے، یا تو تأثیم گناہ کا حکم ہے، یا مذمت کا حکم ہے، یا عقوبت سزا کا، یا فسق کم سے کم، فاسق کہا جائے کم سے کم، وغیر ذلك، اس کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ کہے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی لها شروط و موانع، اس کی شرطیں ہیں اس حکم کو لاگو کرنے کے لیے، یا کچھ موانع بھی ہیں فاسق تک بھی. کیا نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلان عالم نے حلال کو حلال قرار دیا، فاسق ہے، فاجر ہے، کہیں گے ہم؟ نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ جو عمل ہو تو حرام ہے، لیکن عمل کی اجازت دینے یا کرنے والا، جیسے ابھی پہلے بیان کر چکے ہیں، جس کو حجت مل ہی نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، یا میرے بھی اتنے کافی ہے کہ وہ اہل سنت میں سے عالم ہے، اپنی زندگی اس دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہے، اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے؟ اب رہتی ہے بات اس کے دل کی، اس کے اخلاص کی، وہ جانتا ہے. اب ہمارے کام نہیں دل کو چیر کے دیکھیں، ارے نہیں یہ تو جھوٹ بولتا تھا جو منافق تھا. منافق کے لیے تو دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، اس نے کیا قربانی دینی ہے دین کے لیے؟ ایک شخص زندگی کے 40-50 سال اس دین کی خدمت میں لگا دیتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو حکمرانوں کا عالم تھا، یہ تو علماء السلاطین تھا، یہ تو حکومتی علماء ہے. کیوں؟ کیونکہ فتوی ان کی مرضی کا نہیں دیا، بات یہ ہے بس. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کسی عالم کے خلاف بات کریں، آپ پہلے یہ دیکھ لیں، تول کے بات کریں کس کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ. بدعتی ہے، منافق ہے، بدعتی، اس کی بدعت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بدعت سامنے بدعت ہوتی ہے، منافق وہ جو اس کا رب جان دل چیر کے دیکھا نہیں ہم نے. اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ منافق ہو اور وہ 40-50 سال 5 وقت باجماعت نماز بھی پڑھے، لوگوں کو درس بھی دے، اور درس میں لوگوں کو توحید بھی سکھائے، اتباع سنت بھی سکھائے، صحیح عقیدے کی تصحیح بھی کرے، ایمان مضبوط بھی کرے، اور خود عالم ہو، فاضل ہو، باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور پھر ہم کہیں یار تھا منافق. پتہ نہیں کیسے ترازو ہے بعض لوگوں کے، اللہ المستعان. شاہ فرماتے فقد يكون التحريم ثابتا، تحریم ثابت ہو سکتا ہے، وهذه الاحکام منتفیہ لفوات شرطها او وجود مانع. تحریم تو اپنی جگہ پہ ثابت ہے کہ یہ عمل حرام ہے، لیکن عامل کے لیے جو حکم ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس شخص کے لیے جس نے اس محرم کے ارتکاب کیا اس کے لیے وہ لاگو کیا جائے، کیونکہ یا تو شرط موجود نہیں ہے، یا کوئی رکاوٹ یا مانع موجود ہے. او یکون التحریم منتفیا فی حق ذلک الشخص، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تحریم جو ہے کہ حرام اس شخص کے لیے حرام ہی نہیں ہے جس نے عمل کیا ہے، مع ثبوتی فی حق غیری ہی، اگرچہ دوسرے شخص کے لیے یہ تحریم ثابت ہے. آگے پھر ایک اور نئے مسئلے پر شیخ صاحب بات کرتے، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. ایک اور خوبصورت علمی باتیں ہیں جہاں سے اگلے درس میں انشاءاللہ شروع کریں گے. تقریباً کتنی ہیں؟ ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے جس میں شیخ صاحب نے 9 جواب دیے ہیں. 9 کہاں، 10، کتنے ہوں گے؟ 9-10، اللہ المستعان، 10-11-12 جواب دیے غلط فہمی کے مختلف وجوہات سے. اور درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کون سی غلط فہمی ہے اور کیا جواب ہے شیخ صاحب کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.